گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدین چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ دارالفتا اہل سنت کے سلسلے میں ہم پھر حاضر ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا موضوع گزشتہ سلسلوں کے اندر بھی اسلام اور تجارت سے متعلق جاری تھا, آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. اسلام نے تجارت کے اندر کئی چیزوں کا ہمیں احکامات ارشاد فرمائے اور ان میں بہت سارے فوائد بھی ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے. چنانچہ ترمذی نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو. فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے, حالانکہ وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی, لیکن میں اس کے ساتھ بیع کر لیتا ہوں, سودا کر لیتا ہوں, پھر بازار سے جا کر وہ چیز خرید لیتا ہوں اور پھر آ کر اسے دے دیتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس طریقے کار پر ارشاد فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک, جو چیز تمہارے پاس نہ ہو وہ نہ بیع کرو, وہ نہ بیچو. اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں, فی زمانہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے کاروباری معاملات کے اندر, کہ نفع کمانا ہوتا ہے, آئے ہوئے گاہک کو واپس نہ لوٹانا ہوتا ہے, کاروبار کے اندر اپنے گاہک زیادہ بڑھانے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو پیش نظر ہم منع نہیں کرتے اسے, کوئی چیز ہمارے پاس ہو یا نہ ہو ہم حامی بھر لیتے ہیں, سودا کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں خرید کر وہ چیز دے دیتے ہیں. بلکہ بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی فیلڈ کے علاوہ بھی بیٹھا ہے کمپیوٹر جو ہے وہ بیچنے کے لیے, لیکن اگر اس سے کوئی اور اس کی اس فیلڈ سے ہٹ کر بھی اگر جو ہے وہ چیز خریدنا آتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں وہ بھی اس کو جو ہے وہ دلوا دوں اور اپنا پروفٹ یا نفع جو ہے وہ کما لوں. بعض جگہوں کے اوپر خود ایز اے جو ہے وہ سیلر کے طور پر نفع کمایا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر کمیشن کے طور پر نفع کمایا جاتا ہے. کمیشن کے اوپر نفع کمانا یہ باقاعدہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے, لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایز اے سیلر بائے, آپ جو اس طریقے کے سودے کرتے ہیں ان کا کیا حیثیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, وجہ کیا ہے, وجہ کی طرف غور کیا جائے تو اسلام کے اندر در حقیقت جو سیلر اور بائر کی جو آپس کی گفتگو ہے, یہی در حقیقت یہ جو ان کا سودا ہے, ایگریمنٹ ہے, زبانی جو ایجاب و قبول ہے, زبانی جو ایگریمنٹ ہے, یہی جو ہے وہ در حقیقت سودا ہے, یہی جو ہے وہ عقد بے ہے, یہی خرید و فروخت ہے. اس کے علاوہ آپس میں بعد میں مال کا تبادلہ کرنا وہ تو اس خرید و فروخت کا تقاضا ہے کہ جب آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, اب ایگریمنٹ کے بعد اس ایگریمنٹ کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے آپ اس چیزوں کا لین دین کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ وہ لین دین ہی جو ہے وہ عقد نہیں, بلکہ اس سے پہلے جو آپ نے آپس میں ایجاب و قبول کیا ہے, ایک نے آفر کی تھی دوسرے نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا, یہی در حقیقت جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے اور یہی سودا ہے. سودا ہو گیا, زبان کا اعتبار ہے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اعتماد کا نام ہے. اب بعد میں اس کا مکر جانا کہ نہیں مجھے ملی نہیں یا میرے پاس ہے نہیں, یہ چیزیں اس سے سودے پر, اس زبانی ایگریمنٹ پر افیکٹ کرتی ہیں. اس لیے اسلام منع کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی جو کسی سے کمٹمنٹ ہوئی ہے, سودا ہوا ہے, وہ اس سودے کو پورا کرے. لہذا جب کوئی چیز پاس ہی نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے، اور ابھی ہوتا بھی ہے بہت جگہ پر، کہ آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد وہ چیز آپ کو آگے مارکیٹ سے نہ ملے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کا وہ سودا گویا کہ کینسل ہو رہا ہے، اور اس سودے کے کینسلیشن کے اندر آپ کی جو ہے وہ غلطی ہے، آپ کی کوتاہی ہے، کہ جب وہ چیز آپ کے پاس تھی ہی نہیں، اگرچہ آپ کو بہت شیورٹی ہے کہ مارکیٹ میں بہت دستیاب ہے، مجھے مل جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر بھی منع کیا گیا کہ دوسری چیز بھی موجود ہو سکتی ہے کہ وہ چیز نہ ملے، یا جس ریٹ کے اوپر آپ نے بات کی ہے اس ریٹ پر نہ ملے، تو الٹا آپ کو جو ہے وہ نقصان اٹھا کر بیچنا پڑے، تو نقصان اٹھا کر کون بیچے گا؟ یہی ہوتا ہے کہ جناب پھر اس سودے کی کینسلیشن کے اندر کئی جو ہے وہ جھوٹ ہیلے بہانے پیش کیے جاتے ہیں کہ اس وجہ سے مال آپ کو نہیں دے سک رہا، یہ نہیں ہو رہا، اور پھر دیکھیں جب یہی معاملہ ہوا کہ آپس میں اعتماد کا فقدان ہوا، تو لوگوں نے اسی چیز کو پورا کرنے کے لیے ایڈوانس کو بیچ میں لے کر آئے کہ جناب تم تو اپنی بات سے مکر جاتے ہو، تم تو جو ہے وہ سودا کینسل جو ہے کر دیتے ہو، ون سائڈ سودا کینسل کر دیتے ہو، تو اب لہٰذا ایڈوانس کو لایا جائے کہ ایڈوانس کی ادائیگی ہوگی، تاکہ اگر سودا کینسل ہوگا تو اگر خریدار کی طرف سے ہے تو اس کا ایڈوانس ضبط ہو جائے گا، اور اگر بیچنے والے کی طرف سے ہے تو پھر وہ ڈبل جو ہے وہ ایڈوانس واپس کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعانہ لینے سے منع فرمایا، جو ہمارے یہاں ایڈوانس جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور پھر ون طرفہ جو ہے وہ کینسل ہونے کی صورت کے اندر، یک طرفہ سودا کینسل ہونے کی صورت میں وہ ضبط کر لیا جاتا ہے، اس سے بھی منع فرمائیں کہ یہ تو جرمانہ ہے، چیز تو اس نے کوئی خریدی نہیں نہ بیچی، تو پھر یہ کس چیز کے عوض ہے؟ تو یہ جرمانہ ہے، اور اسلام میں جرمانہ بھی حرام ہے۔ تو دیکھیں ایک چیز سے جب منع کیا گیا اس سے لوگ نہیں رکے، تو نہ صرف یہ کہ وہاں گناہ میں پڑے بلکہ اس چیز کو مزید بچانے کی طرف آئے تو ایک اور گناہ کے اندر پڑ گئے۔ تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہی چیز جو ابتداءً منع کی گئی اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو اختیار نہ کریں۔ اور اگر معاشی اعتبار سے آپ اس کے اوپر بات کریں تو بھی نقصان ہے کہ ایک چیز جب کسی شخص کی کسٹڈی میں ہی نہیں آتی، فقط یوں سودے در سودے چلتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ چیز اگرچہ اپنی کمپنی سے 5 روپے کی نکلی ہو، لیکن کسٹمر تک پہنچنے تک درمیان میں اتنے سودے ہو چکے ہوتے ہیں بغیر قبضہ کیے کہ اس کی قیمت 5 کے بجائے 50 یا جو ہے وہ 100 تک پہنچ چکی ہوتی ہے، تو معاشی اعتبار سے جتنے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ اس کا نفع اٹھاتے رہتے ہیں، اور صارف کے اوپر اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کے علاوہ بات کریں کہ جناب یہ چیز تو اگر سودا کیا جائے تو اس کے اندر بھی ہوگا، قبضے کے بعد اگر سودے کیے جائیں تو بھی ہوگا، لیکن وہاں پر ایک رسک فیکٹر بھی جو ہے وہ بہرحال موجود ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز جس چیز کا زمان انسان کے جو ہے وہ ذمے میں نہ ہو تو وہ اس کے لیے اس کا نفع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے تو اب ایسی صورت کے اندر اگر وہ لاس ہوتا ہے اس میں تو وہ لاس آپ کا ہوتا ہے، جبکہ اگر 4-5 افراد نے بغیر قبضہ کیے سودا در سودا در سودا در سودا کر لیا اور ابھی وہ چیز پہلے والے ہی شخص کے پاس ہے، تو اب بتائیے کہ جو پہلے والے کے پاس اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو کیا بعد والے اس کا نقصان برداشت کریں گے؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہر ایک یا تو اپنی انویسٹ کی ہوئی رقم واپس لے لے گا، یا جو ہے وہ اپنا پروفٹ کے ساتھ جو ہے وہ رقم کو جو ہے واپس لے گا، لیکن بہرحال یہ اس چیز کی نقصان کی صورت کے اندر، یعنی اس چیز کا رسک اینڈ پروفٹ دونوں کے اوپر جو ہے، یعنی رسک کو اگر بات کریں کہ زمان یا خطر کو جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے، پروفٹ لینے کو تو ہر کوئی تیار بیٹھا ہے، لیکن اس چیز کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک آپس کے اندر جو ہے وہ لین دین اور سودوں کے معاملے میں گیپ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اسلام نے ابتدا کے اندر ہی روک لگائی کہ جو چیز تمہارے پاس ہی نہ ہو اسے نہ بچو۔ فی زمانہ آن لائن اگر خریداری کے اوپر بات کریں آپ، تو بہت ساری جگہوں کے اوپر، کئی جگہوں پر لوگ جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس کے کمپنیز کے ایڈز اٹھا کر اپنی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور پھر آرڈر وصول کرنے کے بعد وہ چیز وہاں سے لے کر دکاندار کو جو ہے وہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ بعد میں بھی قبضہ نہیں کرتے، ایکچوئل ڈلیوری جو ہے وہ اپنے جہاں سے انہوں نے خریدی ہے اس سے ڈائریکٹ اپنے جو ہے وہ بائر کو کرواتے ہیں. ان کا بیچ میں فقط کردار آرڈر دینے یا آرڈر وصول کرنے کا ہوتا ہے. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ہمیں اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تو اس کا سودا نہ کریں. ہاں اگر ہماری ملکیت میں ہے, اگرچہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے, گودام میں رکھی ہوئی ہے, گھر پہ رکھی ہوئی ہے, فیکٹری کے اندر ہے, تو ایسی صورت کے اندر بہرحال پھر بیچا جا سکتا ہے, پھر گناہ نہیں ہے. آئیے ہم آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز.
یعقوب بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن سارا دن کاروبار بند رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ اور جمعے کے نماز پہ جانے پہ پیچھے جو ہوتے ہیں نان مسلم کاروبار کرتے ہیں, وہ کیا جائز ہے ہمارے لیے یا ناجائز؟
جی مزید کال.
محمد ارشاد بات کر رہا ہوں. کیا عشاء کے وتر کو تہجد کے وقت پڑھا جا سکتا ہے؟
جی مزید کال.
بچی کی شادی ہوتی ہے, اس میں بچی کو حق مہر دیا جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے حق مہر کی رقم کسی کو دے دیتی ہے کہ یہ مسجد کو دے دینا, تو اسی وقت آدمی اس رقم میں سے 500 روپیہ کسی امام مسجد کو دے دیتا ہے جو نکاح خواہ ہوتا ہے, تو باقی رقم جو اپنا خرچ ہو جاتی ہے اس آدمی سے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ پھر وہ دوبارہ اس کو لٹانا ہوگا تو لٹا کے خود استعمال کر سکتی ہے یا پھر مسجد کو دینا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر.
جی پہلا سوال کہ جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی کیا کوئی فضیلت ہے؟ جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی ایز پورا دن اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے, البتہ نماز جمعہ کا اہتمام یہ مسلمانوں پر لازم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ ایمان والو, جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو اور بیع یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو. جمعے کی اذان اول ہو گئی تو اب کاروبار بند کر کے آپ جمعے کی نماز کی تیاری شروع کریں گے تاکہ نماز جمعہ کے اندر اول تا آخر آپ شامل ہو سکیں اور اس کی فضیلتیں پا سکیں. ہاں جمعہ اگر ابتدا سے دیکھا جائے تو ایک تعطیل کا جو ہے وہ دن رہا ہے, کہ یہ دن چونکہ ایک محترم مبارک اور مکرم دن ہے اور اس دن میں کی جانے والی نیکیوں کی بھی جو ہے وہ ثواب بڑھ جاتا ہے, 70 گناہ تک نیکی کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو معاشرے اسلام کے اندر اس دن کی بڑی اس اعتبار سے اہمیت ہے کہ لوگ اس دن کو عبادت میں گزارا کرتے تھے. لوگ دور دراز سے جو ہے وہ بڑی جامع مسجد کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے, پورا امام صاحب کا بیان سنتے تھے, اب اس کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی, پھر صلاۃ و سلام, پھر آپس میں ایک دوسرے سے میل جول. تو یہ تمام چیزیں اس مبارک دن کے اندر جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں, جبکہ اس کے برعکس جب سے یہ دن بھی جو ہے وہ کاروبار کے اندر شامل ہوا تو جہاں دیگر چیزوں سے محرومی ہوئی وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز جمعہ تک میں سستی اور کوتاہی کرنے لگ گئے. اور نہ صرف یہ کہ سستی اور کوتاہی, بلکہ بعض لوگ تو جمعہ ہی اپنے کاروبار کی وجہ سے معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ معاملہ اگر لیں کہ اذان اول کے اوپر کاروبار کو بند کر دینا, تو یہ تو بہت ہی کم ہو گیا ہے کہ اذان ہونے کے باوجود بھی جو لوگ جو ہے اپنے کاروبار کے اندر یا دیگر مصروفیات کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں, نماز جمعہ کے لیے جب پہنچتے بھی ہیں مسجد میں تو بالکل آخری وقت میں پہنچتے ہیں, خطبے کے بعد پہنچتے ہیں, یا خطبے کے دوران پہنچتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ایسے وقت پہنچتے ہیں کہ امام صاحب تکبیر بھی کہہ چکے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو ہو سکتا ہے جمعے کے آخری رکعت کے اندر آخری قعدے میں ہی پہنچتے ہوں گے. تو ان تمام چیزوں کو پیش اگر نظر رکھا جائے تو بہرحال چاہیے یہ کہ جمعے کے دن خاص عبادت کا اہتمام کیا جائے اور نماز بالخصوص نماز جمعہ کے اندر, اور یہ لازم بھی ہے کہ اذان اول پر کاروبار کو بند کر دیا جائے. بیرون ملک کے اندر خاص طور پر اگر یہ جو بات کریں, انہوں نے جیسے دوسرا اپنے سوال کے اندر ہی بات کی کہ اگر ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں اور پیچھے غیر مسلم جو ہمارا نوکر ہے وہ دکان کو آن رکھے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو ایسی صورت کے اندر کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ معاشرے کے اعتبار سے, کلچر کے اعتبار سے آپ غیر مسلموں کے اندر اپنے اسلام کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں, تو وہ بھی اپنے مذہبی تہواروں کے اوپر اپنی جو ہے مارکیٹس بند کر دیتے ہیں. تو آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اپنے کلچر کو جو ہے وہاں پر بیان کریں, اپنے اسلام کے نظام کو لے کر آئیں کہ دیکھیں نماز جمعہ کا جب اہتمام ہوتا ہے تو اسلام مجھے کاروبار بند کرنے کا حکم دیتا ہے, तो इसलिए मैं कारोबार बंद कर देता हूँ। तो अब अगर आपकी तरफ से दुकान बंद करके उसके ऊपर बोर्ड लग जाए कि नमाज जुमा के लिए जो है वो वक्फा है, तो इससे बहुत फायदा होगा। इस्लामी तालीमात जो है वो गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचेंगी कि देखे मुसलमान किस कदर एहतमाम करते हैं। और न सिर्फ ये नमाज जुमा के लिए बल्कि पंज वक्ता नमाजों के अंदर भी बहरहाल नमाज के वक्फा होना चाहिए और उस वक्फे के अंदर बाजमात नमाज अदा की जाए और दुकान बंद रखनी चाहिए। बाकी वैसे अगर वो गैर मुस्लिम लेन देन कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसका लेन देन तो जायज है, लेकिन अगर वो लेन देन किसी ऐसे फर्द से कर रहा है जिस पर जुमुआ वाजिब है तो अब मना किया जाएगा कि दो पहलू हैं। एक ये कि आप पर जुमा वाजिब है, आप बेच रहे हैं, आपके लिए बेचना भी जायज नहीं है, और एक ये कि खरीदने वाला वो शख्स है कि उस पर जुमा वाजिब है, तो उस पर भी तो ये हुक्म है कि खरीदारी मत करो, जुमे की तरफ जाओ। तो अब वो जुमे के बजाय खरीदारी के अंदर मसरूफ है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी उसके साथ खरीदो फरोख्त भी मना की जाएगी। ये इसलिए मैंने अर्ज की कि बस औकात यूं देखा गया कि बाज लोग नमाज जुमा के लिए मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जो है वो अदा कर लेते हैं कि भाई पहली वाली मस्जिद के अंदर जो है जहाँ जल्दी नमाज होती है वहां पर एक भाई पढ़कर आ गया, दूसरी वाली पर दूसरा भाई पढ़कर आया, तीसरी वाली पर तीसरा भाई पढ़कर आ गया। ठीक है, अगर अजान अव्वल पे हर एक जो है वो यूं छोड़ छोड़ कर गया अपनी दुकान को और कारोबार को, तो इस एतबार से वो तो गुनाहगार नहीं, लेकिन बाद में आप जिनके साथ लेन देन कर रहे हैं क्या वो जुमुआ पढ़ के आ चुके हैं? अगर उन पर जुमुआ वाजिब है और वो जुमुआ पढ़कर नहीं आए तो फिर बहरहाल उनके साथ आपका लेन देन करना भी जायज नहीं है। और फिर ये कि भाई इसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इस बात को कौन जज करने के लिए जाएगा या कौन ये सवाल करेगा? तो सबसे बेहतर हल ये है कि आपके इलाके में जहाँ पर मस्जिद के अंदर जुमुआ का एहतमाम होता है तो उस वक्त के अंदर वक्फा जो है वो कर लिया जाए नमाज का। तो हफ्ते में एक नमाज के लिए अगर आप मुकम्मल वक्फा कर देंगे, दुकान को बंद कर लेंगे, तो उससे कोई आपके कारोबार पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हुक्म शरीयत पर अमल करने और तालीमात इस्लामिया को आम करने की नीयत से ऐसा करेंगे तो जरूर कारोबार के अंदर बरकत ही होगी। दूसरा सवाल हमारा था कि इशा के वितर तहज्जुद के वक्त पढ़ सकते हैं या नहीं। यहाँ पे उलमा ने फरमाया कि जिसको ये यकीन हो कि वो तहज्जुद के वक्त में उठकर पढ़ लेगा, आखिरे लैल के अंदर रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़ लेगा, तो उसके लिए अफजल ये है कि वो वितर आखिर में ही अदा करे। हाँ, जिसको यकीन नहीं है नमाज वितर ही कजा हो जाएगी तो फिर वो ईशा के साथ पढ़कर ही सोए। इसकी मिसाल आम ले लें आप कि रमजानुल मुबारक के अंदर पता ही होता है, यकीन ही तकरीबन होता है कि भाई सहरी के अंदर सबने उठना है। तब रमजान में अगर कोई एहतमाम करता है कि भाई वितर की नमाज जो है मैं आखिर वक्त के अंदर तहज्जुद में उठकर सहरी के वक्त में पढ़ूंगा तो बिल्कुल उसके लिए अफजल है। और आम दिनों में भी जिनकी आदत है कि वो उठते हैं नमाज के वक्त से, नमाज फजर के वक्त से पहले और इतना पहले कि वो वुजू करके तहज्जुद और वितर पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए अफजल यही है कि वो तहज्जुद के वक्त में वितर को अदा करें। तीसरा सवाल है कि हक महर लड़की ने किसी को दिया कि मस्जिद में दे देना, अब उसने उसमें से 500 जो है वो इमाम साहब को दे दिया, तो बकिया बच गया तो क्या वो खुद रख सकता है? देखिए, अव्वलन तो ये कि जब हक महर की मिल्कियत वो औरत की है, औरत जब मालिक हो गई और औरत ने उसको किसी जगह देने के लिए कहा तो जहां देने के लिए कहा है वहीं इस्तेमाल हो सकता है। मस्जिद में देने को कहा है तो आप इमाम साहब को भी नहीं दे सकते, मस्जिद में ही देंगे, क्योंकि मस्जिद अपने एतबार से मस्जिद के चंदे में चला गया, मस्जिद के मुतवल्ली के कब्जे में चला गया। अब मुतवल्ली मस्जिद जो है वो मस्जिद के अखराजात में जो है वो अदा करे और उसमें इमाम साहब की तनख्वाह भी उन्हीं अखराजात से अदा करे तो वो एक जुदागाना बात है, लेकिन इस शख्स का डायरेक्ट ही जो है वो इमाम मस्जिद को दे देना ये हरगिज दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर देने वाली की तरफ से इजाजत है कि आप इमाम मस्जिद को दीजिएगा या मस्जिद के अमले की खिदमत कीजिएगा, तो फिर ऐसी सूरत में इमाम मस्जिद मौज़िन खादिमीन वगैरह को जो है वो दिया जा सकता है, और बच जाने वाला पैसा तो बहरहाल मस्जिद में ही दिया जाएगा, उसे अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। जी मजीद कॉल।
मोहम्मद आसिफ अत्तारी, मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि कोई कस्टमर अगर हमारे पास आता है कोई चीज मांगने के लिए, वो हमारे पास मौजूद नहीं होती, हम कस्टमर को इनकार कर देते हैं, फिर कस्टमर कहता है हमें बाजार से आप ला कर दे दें, तो फिर हम कहते हैं इतनी की आएगी, तो क्या ऐसा ला कर दे देना जायज है या नाजायज है? बराकर तफसील इरशाद फरमा दीजिए।
जी मजीद कौन?
मोहम्मद इरफान तारिक। सर, मैंने ये अर्ज करनी है कि ये जो मतलब लेन देन के मामला में یہ جو کمیشن ہوتی ہے آیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے جگہ کا یا کوئی گاڑیوں وغیرہ کی لین دین کرتے ہیں اس کے اوپر جو نفع جو ہوتا ہے وہ لین دین کروانے والا اس کی کمیشن مطلب کس حد تک اسلام میں اجازت ہے؟
جی مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسن. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ مولویوں کو کہتے ہیں کہ بہت برے ہیں.
جی پہلا سوال کہ بازار سے لا کر دے دیں گے, کسٹمر ہی کہہ رہا ہے کہ یار آپ کے پاس نہیں ہے بازار سے مجھے یہ چیز لا کر دے دیں. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سودا طے نہ کریں, آپ انہیں یہ کہیں کہ یار میری معلومات کے مطابق اس چیز کے یہ پرائز ہیں لیکن بہرحال میں آپ کو جو ہے وہ مارکیٹ سے جا کے لینے کے بعد پھر میں آپ سے جو ہے وہ سودا ڈن کر سکتا ہوں. اب اس کی دو صورتیں, اگر آپ پروفٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنا تو ایسی صورت کے اندر آپ انہیں کہیں کہ ابھی میں سودا ڈن نہیں کر رہا, میں پہلے مارکیٹ سے چیز دیکھ لوں ریٹ دیکھ لوں پھر اس کے بعد میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ مارکیٹ میں گئے برابر والی دکان سے کسی دکان سے وہ چیز لے لی آپ نے اور اب قیمت معلوم کر لی, اب جب آپ کی کسٹڈی میں آ گئی اب آپ اسے جو ہے وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو اتنے کی بیچتا ہوں, بھلے آپ نے 100 روپے کی خریدی اور آپ سامنے والے کو 110 کی 115 یا 20 کی بیچ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. جھوٹ نہ بولیں کہ یہ پڑی ہی اتنے کی ہے اس نے مجھے دی ہی 110 کی ہے, یہ نہ بولیں. جتنے میں آپ نے بیچنا ہے بھلے اتنے میں آپ بیچ دیں لیکن جھوٹ نہ کہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنا پروفٹ رکھنا ہی نہیں چاہ رہے تو پھر آپ جو مارکیٹ سے خریداری کرنے جائیں گے گویا کہ اس کسٹمر کے وکیل کی طور پر آپ جا رہے ہیں اور اس کسٹمر کے نام پر آپ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ پروفٹ نہیں رکھ سکتے. جتنے کی وہ چیز جو ہے وہ پڑے گی اتنے کی ہی آپ کو اس کو لا کر دینا ضروری ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سودا ڈن نہ کریں یا پھر بطور وکیل جو ہے وہ آپ خرید و فروخت کریں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال کمیشن سے متعلق انہوں نے پوچھا کہ کمیشن جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیے کمیشن لینا جائز ہے جبکہ جائز طریقے سے لیا جائے اور جائز چیز کا لیا جائے. فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے سودوں کے اندر ناجائز شکے شامل ہوتی ہیں. اب اگر ایک معاہدہ ہی ناجائز ہو رہا ہے اور آپ ہی اس معاہدے کے روح رواں ہیں, آپ ہی کروا رہے ہیں, دونوں پارٹیز آپ پر ہی اعتماد کر رہی ہیں, تو اب اگر وہ معاہدہ ناجائز ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ ان دونوں کو ناجائز کی طرف بلا رہے ہیں یا ان دونوں کے ناجائز کام میں تعاون کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ تو آپ مدد کر رہے ہیں, بھلے آپ پیسے لے کر کر رہے ہیں کمیشن لے کر کر رہے ہیں لیکن مدد تو گناہ کے کام پر کر رہے ہیں. سمپل سی مثال لے لیجئے کہ ہمارے ہاں کون سے سودا ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ ایگریمنٹس کی اگر آپ بات کریں, ان رائٹنگ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں پراپرٹیز یا دیگر کے, ان میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ بیانہ ہے اور بیانہ اگر کوئی بھی پارٹی یوں کرے گی کینسل کرے گی تو یہ ضبط ہوگا. اب یہ ناجائز شرط ہے, یہ معاہدہ ناجائز ہو رہا ہے تو اب کمیشن والا جو شخص ہے بروکر ہے دونوں افراد کو لا رہا ہے یہ معاہدہ بنا رہا ہے, بلکہ پراپرٹیز وغیرہ میں دیکھیں تو بروکر ہی معاہدہ بناتا ہے ٹائپ کرواتا ہے اور وہ پھر سائن کرواتا ہے. تو یہاں پر آپ ناجائز کام میں مدد کر رہے ہیں, یہاں پر آپ گناہگار ہیں. اور دوسری بات یہ کریں کہ آپ وہ جو کمیشن لے رہے ہیں وہ کس اعتبار سے لے رہے ہیں. شرعی اعتبار سے کمیشن کے لیے حکم یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کام کے کرنے والے اس چیز کا جو کمیشن لیتے ہیں وہ کمیشن جائز ہے, اس سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا. مثال کے مارکیٹ کے اندر اگر اس چیز کی بروکری 2% ہے تو آپ 2% ہی لے سکتے ہیں, 2.5% نہیں لے سکتے آپ, یا آپ فکس نہیں لے سکتے کہ جناب میں اتنے جو ہے وہ لوں گا چاہے سو جو ہے وہ کچھ بھی آپ کا سودا ہو, تو مارکیٹ کے عرف کے مطابق ہوگا. تیسری بات یہ کہ کمیشن کے لیے بہرحال کام کرنا پڑتا ہے, بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. فقط میں نے ایک دکان والے کو فون کر دیا کہ یار ایک کسٹمر آیا تھا اور میں نے اس کو آپ کی طرف بھیجا ہے, لہٰذا اس کو جو مال بیچو اس کے اندر جو ہے وہ تم میرا بھی کمیشن رکھ لینا, یہ جائز نہیں ہے. فقط دو بول بول دینا, کسی کو کہہ دینا کہ بھائی فلاں مارکیٹ میں فلاں دکان پہ جائیں آپ کو وہاں سے اچھا مال مل جائے گا, میرا نام لے دیجئے گا آپ بھلے. اب ایسی صورت کے اندر واقعی آپ کے نام کی وجہ سے اچھا ہی وہ چیز دے گا لیکن آپ کمیشن کے حقدار نہیں ہیں, تو کمیشن کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اس کا کمیشن ہوتا ہے، تو ان تین باتوں کا خیال رکھا جائے تو کمیشن کے معاملے کے اندر واضح ہو جائے گا کہ کون سی صورت آپ کے لیے جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال کہ مولانا کو جو ہے وہ برا کہتے ہیں، عالم دین کو اگر اس کے علم کی وجہ سے کوئی برا کہے گا، اس کی توہین کرے گا، تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ کہ وہ عالم کس کا ہے، یہ تو دیکھیے، علم دین کا، دین کا عالم ہے وہ۔ جب دین کا عالم ہے تو گویا اس کی بے عزتی، اس کی توہین آپ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو دین کی توہین کر رہے ہیں، تو دین کی توہین کرنے والا مسلمان ہی کہاں سے رہ سکتا ہے۔ اور اگر اس سے بلا وجہ کی ہے، دین کی وجہ سے بھی نہیں اور بلا وجہ کی ہے، تو بھی ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور پھر عالم دین کے، اس کے اپنے حقوق ہیں، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق، یہ علیحدہ، اور ایک ان پڑھ شخص کے یا غیر عالم شخص کے، ایک عالم کے اعتبار سے حقوق کے، اس کے اوپر چونکہ یہ عالم دین ہے تو اس کے علم کی وجہ سے اس کی عزت تعظیم یا اس کے حقوق میں شامل ہے، تو یہ ان کے خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں میں غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے کانسیپٹ کو جو ہے وہ کلیئر کریں۔ اور کچھ میسیجز بھی ہم آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اذان لیٹ کر سننا کیسا، اور کیا دوپٹہ خواتین کو اذان سنتے ہوئے اوڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اذان لیٹ کر بھی اگر کسی نے سنی ہے تو جائز ہے، لیکن اذان کا جواب دو طرح، ایک تو یہ کہ آپ نے اذان کا جواب زبان سے دیا اور فضیلت وہ پالی کہ ہر ہر جو ہے وہ کلمے کے بدلے جو ہے وہ ڈھیر ساری نیکیاں، اور اصل جواب یہ ہے کہ آپ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں فلاح اور صلاح کی طرف بڑھتے چلے جائیے۔ نماز پڑھنے کی تیاری شروع کر دیجئے، مرد ہیں تو مسجد کی طرف بڑھیں، عورتیں ہیں تو وضو کر کے اپنے مصلوں کی طرف بڑھیں، تاکہ جو پیغام، جو ندا آئی ہے، اس کا جواب عملی طور پہ بندہ کر کے دکھائے۔ تو اب اگر وہ عملی طور پہ اقدام نہیں کر رہا تو ایسی صورت کے اندر پھر گناہگار ہوگا، لازمی سی بات ہے، کیونکہ نماز تو پڑھنی ہی ہے۔ تو لیٹ کر اگر سنی لیکن بہرحال اٹھ گئے اور نماز جو ہے وہ ادا کر لی، باجماعت ادا کرنے والے تھے، انہوں نے باجماعت ادا کی، دیگر گھر کی خواتین ہیں یا اور وہ افراد جن پر جماعت واجب نہیں، انہوں نے مکرو وقت سے پہلے پہلے ادا کر لی، تو ٹھیک ہے، جواب ہو گیا۔ اور دوسری بات کہ خواتین کا دوپٹہ اوڑھ کر ہی جو ہے وہ اذان کا جواب دیا جائے، اذان کا احترام ہے۔ تو جب اذان آتی ہے یا تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں اس بات کا رواج ہے کہ وہ ادب اور احترام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یہ ادب والی بات ہے کہ اذان کے احترام کے اندر اپنے سر کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، تو سر ڈھانپ کر ہی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ دوسرا سوال ہمیں میسج میں یہ موصول ہوا کہ پراپرٹی کا کام کرنا کیسا ہے؟ پراپرٹی کا کام کرنا دیگر کاموں کی طرح جائز ہے، جبکہ جائز طریقے سے کیا جائے۔ اگر جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، تو جس طرح دیگر کام ناجائز ہیں، یہ بھی ناجائز ہیں۔ اس کام میں اگر آپ کہیں تو چونکہ زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے انسان زیادہ نفع کے اندر، شیطان جو ہے وہ انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے اور وہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ بہت ساری جگہوں کے اندر کچھ مشاہدات، کچھ تجربات، کچھ جو ہے وہ سنی ہوئی باتیں جو پہنچی ہیں، اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ لوگ کوئی چیز بیچنے یا خریدنے میں، خاص طور پر پراپرٹی میں، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ چیز ہوتی کیا ہے، اسے دکھایا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا جس طرح ہر چیز میں ضروری ہے، یہاں بھی ضروری ہے۔ اور یہاں اس لیے بھی کہ دیکھیں، اگر تو میں نے آپ سے موبائل لیا ہے 10,000 روپے کا، اگر اس کے اندر مجھے کوئی دھوکہ پتہ بھی چلا، تو اتنا زیادہ میں جو ہے وہ فیل تو کروں گا، لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی کوئی گھر خریدتا ہے، تو اپنی پوری زندگی کی سرمایہ اور کنجی، وہ سب پونجی جو ہے وہ سب کچھ لگا کر ہی خریدتا ہے۔ اس میں اگر اس کو دھوکہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بہت بڑا صدمہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جو چیز جس حالت میں ہو، جیسی ہو، اور جو اس کی اصل پوزیشن ہے، وہی بیان کر کے ہی لین دین کرنا چاہیے۔ کسی قسم کا جھوٹ، دھوکہ دہی، یا جو ہے وہ اصل معاملے کو چھپانا، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہمارے پاس میسج میں ایک یہ ہے کہ داڑھی منڈانے کی اجرت کا کیا حکم ہے یا داڑھی مونڈنے کی اجرت کا کیا حکم ہے؟ ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر مسلمان مرد پر واجب ہے، ایک مٹھی سے کم کروانا یا مکمل ہی منڈوا دینا حرام اور کبیرہ جو ہے وہ گناہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص داڑھی منڈاتا ہے تو وہ بھی گناہ گار، اور نائی جو داڑھی مونڈتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اس کی اجرت بھی حرام ہے، اس کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اس کام سے رکنے کے ساتھ ساتھ اس مد میں اب تک جو رقم اس کو ملی ہے اگر جن سے لی ہے ان کو واپس پہنچانا ممکن ہے تو انہیں واپس پہنچائے، ورنہ اس رقم کو صدقہ کر دے، اس کے لیے وہ حلال مال نہیں ہے۔ کچھ ویڈیو کال شامل کرتے ہیں۔ جی
میرا نام طلحہ داری یو پی کے شہر برمی سیکس پر چارج کر رہا ہوں۔ میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا جنگلی کبوتر پکڑ کر اسے فروخت کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔
جی، جنگلی کبوتر کا انہوں نے سوال کیا کہ جنگلی کبوتر جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں، تو جنگلی کبوتر چونکہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا تو اگر کوئی اسے پکڑ لیتا ہے تو اس کا پکڑنا اسے اور اس کے بعد خریدنا بیچنا یا ذبح کر کے کھانا جائز ہے۔ جی مزید ویڈیو کال۔
میرا نام امجد علی عطاری ہے، میں روم اٹلی کے شہر روم سے عرض کر رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب آپ سے عرض ہے کہ کیا سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرنا جائز ہے؟
جی ہاں، سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر، مچھلیاں سمندر سے ہی پکڑی جاتی ہیں، خیر دریا سے بھی پکڑی جاتی ہیں، تو سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر بالکل خریدنا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں لیکن مچھلی ہی، کہ فقہ حنفی کے اندر مچھلی ہی حلال ہے، سمندری جانوروں میں مچھلی کے علاوہ کیکڑا، آکٹوپس اور اس طرح کی دیگر چیزیں یہ حلال نہیں ہیں، تو انہیں خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ جی مزید کال۔
منظور ستارے اتنی سچ کر رہا ہوں، یا سیدی سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورت اخلاص پڑھی اور دوسری رکعت میں سورت فلق کی پہلی تین آیتیں پڑھی تو اس طرح اس کا نماز میں پڑھنا کیسا؟
جی ہاں، سورہ اخلاص پہلی میں پڑھی اور دوسری میں جو ہے وہ تین سورہ فلق کی آیتیں پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی سورت جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور دوسری رکعت کی سورت کچھ قدرے چھوٹی ہوتی ہے، تو اب یہاں پر سورہ فلق ویسے تو بڑی ہے لیکن جب اس نے پوری پڑھی ہی نہیں، اس کی تین ہی آیتیں پڑھی، تو اس میں نماز میں کوئی کراہت یا قباحت نہیں ہے۔ جی مزید آڈیو کال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں دکاندار ہوں، کیا سگریٹ بیچنا اور یہ جو نسوار لوگ منہ میں اچھا رکھتے ہیں اور یہ تاش وغیرہ بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی،
دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے جسے بی سی بھی کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے کر کر ایک بندے کے پاس جمع ہوتے ہیں، وہ سب کو اکٹھی کر کے جب ایک کی نکلتی ہے تو وہ ایک کو، وہ کمیٹی مثال کے طور پر 1,00,000 روپے اکٹھا ہوا ہے تو وہ دینے ہوتے ہیں اس میں، اور جس کی نکلتی ہے وہ اس سے ہر کمیٹی پر 200, 300 یا 500 روپے لے لیتا ہے کہ ہم اس یہ پیسے لے کر ہم مسجد کو دیتے ہیں، ایسا کرنا کیا درست ہے؟
جی مزید کال۔
جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے ہمارے ہی اسلامی بھائی کو پیسے کی ضرورت تھی، تقریباً 1,00,000 روپے ہم نے اسے ادا کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کھیت میں ہم اس میں جو بھی فصل بوئیں گے اس کے بیج یا کھاد کے پیسے آپ آدھے دیں آدھے ہم دیں، اور اس کے اوپر جو محنت ہوگی وہ ہم ہی کریں گے اور پانی بھی ہمارا ہی ہوگا، اور فصل پیدا ہونے کے بعد آدھی فصل جو ہوگی وہ آپ کی اور آدھی ہماری، اور جب آپ کو وہ پیسے کی ضرورت واپس دوبارہ جب ہو تب آپ مجھ سے مانگ لیجیے گا، میں آپ کو دوبارہ واپس وہ 1,00,000 روپے دے دوں گا۔ تو اس میں کہیں کوئی سود کا سلسلہ تو نہیں ہو رہا؟ اس پر کچھ رہنمائی فرما دیجئے، کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔
جی، پہلا سوال، سگریٹ، نسوار اور تاش بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ عام تمباکو کا سگریٹ یا نسوار بیچنا تو جائز ہے جبکہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ہو، قانونی اعتبار سے جہاں پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن ایک ہے جواز خرید و فروخت کے اعتبار سے بیچنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان کی خیرخواہی کے اعتبار سے دیکھیں کہ آج میں اگر اپنی اولاد کے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو میں دوسروں کی اولادوں کو وہ چیز کیوں بیچ رہا ہوں، تو اس چیز کو بہرحال پیش نظر رکھتے ہوئے بچنا چاہیے۔ और जहाँ तक बात रही ताश की, तो ताश खेलना भी हराम है, तो इसके पत्ते जो कि तस्वीर वाले होते हैं, इनका बेचना खरीदना भी जायज नहीं है। ये बहरहाल शरई एतबार से हराम है, गुनाह का काम है। दूसरा सवाल कि कमेटी खुली और फिर ये कमेटी खरीदी जाती है, कि कमेटी में मिसाल के तौर पर नंबर खुला किसी एक शख्स का, जैद का, और अब दूसरे ने उसकी वो कमेटी जो है वो 80,000 के अंदर खरीद ली। अब जो ऊपर के 20,000 रुपए हुए वो तमाम कमेटी मेंबरान में डिवाइड हो गए। तो अब तमाम कमेटी मेंबरान की रजामंदी से या उनकी रजामंदी के बगैर ही ये हुआ कि भाई जो खरीद के ऊपर जो पैसे नफा बचेगा वो मस्जिद में देंगे, तो ऐसा करना जायज नहीं है। ये कर्ज के ऊपर नफा ही है, और कर्ज के ऊपर अव्वलन तो नफा लेना ही जो है वो जायज नहीं है, सूद है, हराम है, जिससे लिया है उसे दें। लेकिन ये इस तौर पे जहन बना लेना कि जनाब मस्जिद में दे रहे हैं तो गुनाह तो है ही नहीं, हम कोई अपने लिए थोड़ी ले रहे हैं। जो अव्वलन आप सौदा कर रहे हैं सूद वाला, वो सूद का सौदा करना ही आपके लिए जायज नहीं है, तो लिहाजा इस बात से आपको बचना जरूरी है। कमेटी अगर किसी को जरूरत है तो पूरे पैसों की ही उसे दी जाएगी, और उससे उतने पैसे ही वसूल किए जाएंगे जितने उसे दिए गए, उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। तीसरा सवाल भी इसी तरह कर्ज से नफे से मुतालिक था, कि काश्तकारी के लिए किसी से जो है वो कर्ज लिया, और अब उसके अंदर बकिया सब कुछ तो काश्तकार का ही है, जिससे कर्ज लिया है उसको भी प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो ये प्रॉफिट देना भी ये कर्ज पर नफा है, और नफा कर्ज के ऊपर जो होता है वो सूद होता है, हराम है, इसकी इस्लाम में हरगिज हरगिज इजाजत नहीं है। तो इन तमाम कामों के अंदर करने से पहले अव्वलन ही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू किया जाए, और अपनी सिचुएशन बयान करके उससे मुतालिक लाजमी तौर पर पहले मसला मालूम कीजिए। बहुत सारी जगहों पर यह देखा जाता है कि लोग मसला मालूम करते हैं उस वक्त जबकि उसके ऊपर सब कुछ कर गुजर चुके होते हैं। अब हो सकता है बात कहें जनाब हमने तो कॉल आपके पास रिकॉर्ड करवाई थी करने से पहले, चला आप जो है वो आज रहे हैं, या पहले भी चार बार रिकॉर्ड करवाई थी, आज पांचवी बार रिकॉर्ड करवाई, जब जाके आप चलाइए। देखिए चैनल्स के ऊपर तो जो है वो आप एक वक्त के अंदर मखसूस वक्त में मखसूस जो है वो जवाबात की कैफियत होती है, टाइम के एतबार से बस औकात हो सकता है आपकी कॉल लाइन में पीछे रह गई हो, लेकिन मसला है कि चैनल के ऊपर ही जवाब पूछना तो आप पर जरूरी नहीं है, आप पर काम करने के लिए उसकी शरई रहनुमाई आप पर लेना जरूरी है। तो वो चाहे आप चैनल के जरिए से लें, फोन के जरिए से लें, बिल मुशाफा उलामा और मुफ्तियान इकराम से मुलाकात के जरिए से लें, बजरिए मेल लें, व्हाट्सएप के जरिए से लें, किसी भी जरिए से लें, आपको लेनी। जब तक ना मिले काम करने की इजाजत नहीं, पहले लेंगे फिर जो है वो काम करेंगे। तो अब आपको दिखा कि भाई चैनल में तो सवाल रिकॉर्ड करवाया जवाब आया नहीं, अब काम आपको जल्दी करना है, तो ठीक है आप फोन के जरिए से रब्ता कर लें, फोन भी आपका नहीं लग रहा तो आप फिर बिलमुशाफा जो है वो उलमा की खिदमत में हाजिर हो जाएं और उसकी रहनुमाई हासिल करें। बहरहाल रहनुमाई आपके जिम्मे है, तो आपको उसे खुद ही किसी ना किसी तरीके से हासिल करना है। इसको हम अपने हर काम का अगर ऐसा जुज बना लें शरई रहनुमाई को, कि जो सबसे पहले हो और जुदा ना होने वाली चीज हो। एक होता है ना, इंसान कोई भी काम करे तो एक चेकलिस्ट बना लेता है कि यार ये चीज तो जरूरी है। मिसाल के तौर पर कारोबार करना है तो पैसे के बगैर तो कारोबार नहीं होगा। अब कोई बोले यार पैसा आए या ना आए कारोबार शुरू कर देते हैं, आगे देखा जाएगा, लगाई भी तो है किसी जगह पर, अर्जी तो लगाई हुई है, दरखास्त तो लगाई हुई है कि इतने पैसे बतौर कर्ज दे दो, लेकिन वो मिले नहीं मिले काम शुरू कर देते हैं, देखा जाएगा, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो यूं नहीं होता। तो पैसा जो है वो कारोबार का एक ऐसा जुज है जो कि किसी भी सूरत में जुदा नहीं होता। पहले आप पैसे का अरेंज करते हैं फिर उसके बाद कारोबार स्टार्ट लेते हैं। तो इसी तरह आप पहले इस बात को अपने जो है वो कारोबार और दीगर मामलात में हिस्सा बनाएं कि पहले हमने रहनुमाई लेनी है, रहनुमाई आने के बाद उसकी रोशनी में काम करना है। जब ये जहन बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फायदा होगा और तमाम कामों के अंदर इब्तिदा से ही गुनाहों से महफूज रहेंगे। और इन्हीं चीजों के लिए ये सिलसिले भी पेश किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने, इसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही।
गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई।